ملے گی ان لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. من ماتا من امتی, جو میری امت کا مرا کوئی آدمی اس آدمی کو ملے گی جو اس حال میں مرا کہ لا یشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز شریک نہ کرتا.
سوچ لو, سوچ لو آپ لوگ,
ہم اللہ کے نبی کی سفارش, اے اللہ اللہ کے نبی ہم کو سفارش کر دو, ہماری شفاعت دے دو, ہمیں شفاعت. اللہ نے کہا شفاعت مجھ سے مانگ, میں شفاعت کے ذمہ دار, میرا حق ہے شفاعت کا, میری اجازت کے بغیر نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی شہید کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا, مجھ سے مانگ. اللہ نے کہا مجھ سے مانگ, یہ مخلوق سے شفاعت مانگتا پھر رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت, اللہ نے حکم دیا نبی سے شفاعت مانگنے کا؟ ہرگز نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ شرک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ تو بچوں کو بھی شفاعت کا حکم دیا ہے, دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے بھی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی شفاعت کریں گے. تو پھر مانگو جبریل علیہ السلام مجھے شفاعت دے دو, میرے بیٹے جمن تو 10 سال میں مر گیا میری شفاعت دے دے مجھے, میرے کلو جمراتی سبراتی مجھے شفاعت دے دے, بچے بھی شفاعت کریں گے. تو صرف نبی سے کیوں مانگنا؟ پھر جاؤ قبروں, بچوں کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبر ایک جگہ بناؤ اور ماں باپ کو کہہ دو, گھر والوں کو کہہ دو یہ شفاعت کرے گا تیری, مانگو ان کے پیچھے شفاعت. کیوں نہیں مانگتے؟ ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ جب حکم ہے, جب اللہ سے ثابت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں بھی شفاعت کا حکم دیا جائے گا انشاءاللہ, یہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے, تو ان سے بھی کیوں نہیں مانگتے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مانگتے؟ یہ اصل چیز جہالت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے شفاعت مانگو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو اس طرح سے کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے نبی کی شفاعت سے محروم نہ کرنا. تو شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کریں گے؟ اس حدیث سے ثابت ہوا ان لوگوں کی جو اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے ہوں گے اور وہ مر گئے ہوں گے, گناہوں کی پوٹلیاں ہوں گی, بدکار ہوں گے, خطاکار ہوں گے, پریشان حال ہوں گے, گناہ ہوئے ہوں گے, ان کے پاس اعمال کے ڈھیر نہیں ہوں گے, نمازیں نہیں ہوں گی, یہ تمام سب چیزیں نہیں ہوں گی. ان لوگوں کی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرا مجرم تو تھا لیکن میرے نبی تم سفارش کر رہے ہو, چونکہ اس کے پلڑے میں شرک نہیں ہے, اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا, تو میں اب زمین اور آسمان کی مغفرت بھر کر کے اس سے ملاقات کر رہا ہوں, جاؤ اس کے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ موحدوں کے لیے ہوگا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں اور جو دن رات درگاہوں کی چوکٹیں چومتے ہیں, قبروں کی پوجا کرتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, مرغے ذبح کرتے ہیں, ڈفلے اور سارنگیاں پیٹتے ہیں, بھنگڑے ڈالتے ہیں, پیروں کو غیب داں سمجھتے ہیں, مرشدوں سے دہائیاں لیتے ہیں, مردوں کو پکارتے ہیں اور ہر جگہ انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں, مشکل گشا سمجھتے ہیں, روزی رسا سمجھتے ہیں, یاد رکھو یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے, کھلا ہوا شرک ہے. ایسے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک دھتکار دے گا قیامت کے دن, یہ شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے. ورنہ اللہ سے توبہ کرو اور ان درگاہوں, ان قبروں, ان تھانوں, ان استھانوں, ان چلوں, ان شدوں, ان علموں, ان جھڈوں, ان تازیوں, ان چبوتروں اور ان سب سے توبہ کرو اور ان سب کو اپنے گھروں سے, اپنے ملکوں سے, اپنے محلوں سے, اپنی بستیوں سے, اپنے شہروں سے انہیں باہر کر دو. ورنہ لاکھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے اللہ کے نبی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے, کیونکہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شفاعت اس بندے کو, میری امت کے اس بندے کو ملے گی جو بندہ میرے ساتھ اللہ کو شرک نہ کرا ہوگا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اسے میری یہ شفاعت ملے گی. تو میرے دوست یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اسباب اور وجوہات ہیں, اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب اور ضروری ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم کیسے سمجھیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم کیسے سمجھیں اور کیا وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم اللہ کے نبی سے محبت کر سکتے ہیں, جن کے کرنے سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے, جن کے کرنے سے یہ پتہ چلے ہمارے محبت کے اندر زیادتی ہو, کیا طریقے ہیں, کیا اس کے راہ ہیں اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے, زیادہ کرنے کے؟ تصور مدینہ کرا کے بتیاں بجھوا کے بہت سارے لوگ نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں, بتی گل بتی گل کرو، حق ہو کے نعرے لگاؤ، مدینے کا تصور کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئیں گے؟ تمہیں تصور کرو گے، تمہاری آنکھوں میں مدینے کا دروازہ کھل جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کریں گے، سب کچھ کریں گے. یہ تصور مدینہ پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں، یہ ہری پٹی والے نکلے ہر جگہ، ہر محفلوں میں تصور مدینہ کراتے ہیں، لائٹ بجھوا کے تصور مدینہ کرواتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ محبت، میں آپ کو بتاؤں کہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں بڑھانے کے طریقے کیا ہیں. نمبر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حالات زندگی، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ فرمائیں. اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کو نبوت دی گئی، اللہ کے نبی نے کس طرح سے مصیبتیں برداشت کی، آپ کے حالات پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، ایک ایک نقطے کو غور سے دیکھیں، سوچیں، پھر آپ کے دلوں کے اندر تب پیدا ہوگی محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. میلاد نبی منانے سے، جھنڈے فلیک لگانے سے، اور کیا کہتے ہیں جلوس میلاد النبی نکالنے سے، نیاز فاتحہ کرنے سے، میلاد وغیرہ جو ہر سال مناتے ہو، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے. میں بتاؤں گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے، ان کی یاد کرنے سے، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک صفحہ، سوتے ہوں تو ایک صفحہ پڑھیں، آپ سوتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کیا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں. اور دوسری چیز، اس سے محبت کے اندر زیادتی پیدا ہوگی. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی زیادتی کا پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں مشغول ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی اور عملی جو سنتیں ہیں، ان کو ڈھونڈیں، تلاش کریں. اللہ کے نبی کیسے کھانا کھاتے تھے، اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کیسے اٹھتے تھے، اللہ کے نبی کیسے بولتے تھے، حمام میں کیسے جاتے تھے، سوتے کیسے تھے، روزے کیسے رکھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، اخلاق کیسا تھا. ہر چیز کے اندر آپ سنت ڈھونڈیں. ہر چیز کے اندر کیا ڈھونڈیں؟ سنت ڈھونڈیں، اللہ کے نبی کا طریقہ ڈھونڈیں، تب محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب سنتوں سے محبت کرو گے، اور یہی اللہ تو جب سنتوں سے محبت ہوگی، یہی اللہ کے نبی سے محبت میں زیادتی کرنے کا طریقہ ہے. لیکن ان لوگوں سے جن کے سامنے اگر حدیث رسول پڑھا جائے، نبی کی سنت بتائی جائے کہ نماز اس طرح پڑھو، نبی نے پڑھا ہے، تو ان کے منہ ایسے بگڑتے ہیں جیسے 5-10 لیمو نچوڑ دیے گئے ان کے منہ میں. ایسے منہ بگڑتے ہیں، ایسے بدکتے ہیں جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو گھوڑے کی ران میں، تو بدک کے دور بھاگتے ہیں. یہ کوئی ہمارے امام نے نہیں فرمایا. ایسے لوگوں کو سمجھ لو، یہ جھوٹا ہے، محبت رسول نہیں ہے اس کے اندر، یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، سنتوں کے کتراتے ہیں. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں اس طرح کھڑے ہو، اللہ کے بخاری کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑتے تھے تو اپنے دونوں پیر سے پیر ملا کے کھڑتے تھے، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کے کھڑتے تھے. لیکن آج اپنی مسجدوں میں دیکھو کہ اگر ذرا سی آپ کی انگلی لگی، بچک جاتا ہے، ایسا بچکتا ہے جیسے کہ کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو. کہو بھائی یہ سنت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تشویش پیدا ہوتی ہے. میرے گاؤں میں ایسا ایک حجام تھا بیچارہ، وہ جو ہے بہت بڑا اپنے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں قبر کا پجاری سمجھتا تھا، بہت پیالہ والا پیا تھا، پیر صاحب کا مرید تھا وہ. تو اتفاق سے میں گیا نماز پڑھنے، میں جاتا تھا نماز پڑھنے، اور بعد میں دہراتا تھا. اب جناب علی، میں تو اپنا نیت وت باندھ کے اور جناب پیر سے پیر ملایا، وہ کھسکنا شروع کیا. میں سوچا، میں سمجھ لیا مشرک ہیں، قبر پرست، ان کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں ہے، چلو آج یہی صحیح. تو جب اس نے پیر کھسکایا تو میں نے اسی کی طرف پھر کھسکایا، تھوڑا پھر کھسکایا، تو پھر کھسکایا، میں کھسکا، اللہ کی قسم اتنی جگہ ادھر چھوٹ گئی میں اس کو. اور یہ لوگ کھڑے بھی ہوتے نا، کہ ایک صف جو ان کی بنتی ہے، ان لوگوں کی صفوں میں تقریباً 10-15 آدمی اگر بیچ میں ڈال دو تو آ جائیں گے، اتنے دور دور کھڑتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو دور بنایا ہے، یہ ایک دوسرے سے دشمن، اسی طرح ایک دوسرے سے ہٹتے ہیں، اسی طرح ان کے اندر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، اس طرح سے نفرتیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، اب میں نے کہا ہماری نماز تو بس اللہ ہی خیر کرے، آج میں نے ملا کے اس کو بالکل دونوں پیر، وہ اپنا ملا کے یوں کھڑا ہو گیا، میں بھی سٹا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آج دیکھ لیں گے،
तो ये इस तरह से ऐसा इनको लगता है जैसे भिदकते हैं। तो ऐसे लोगों को समझ लो ये झूठे मोहब्बत के दावेदार हैं, जो अल्लाह के नबी की सुन्नतों से नफरत करते हैं। अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है दोस्तों, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, उससे मोहब्बत करो। ये ना कहो कि फलाने ने ढकाने ने, फलाने का नहीं ढकाने का नहीं। ये मैं बयानात आ रहे हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इस मोहब्बत रसूल की निशानियां और अलामतें क्या हैं, ये मैं उसमें बताऊंगा। बहरहाल मोहब्बतों के अंदर ज्यादती करने का एक तरीका ये भी है कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों की तलाश करो, जस्तजू करो, हर चीज में ये ढूंढो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें सुन्नत क्या है, चाहे वो कौली हो या फैली हो, हर चीज में इससे मोहब्बत पैदा होगी। तीसरी सबब यह है कि अल्लाह ताला ने एक अजीम नेमत हमें उतारी, हमें दी है, और वह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा है, जो हमारे लिए सआदत और खैर भलाई हैं, जो जिन्होंने हमें जहन्नम से जिन्होंने हमें सीधी राह बताई, जहन्नम से हमें बचाया, जहन्नम से हमें डराया, अल्लाह का इल्म अता फरमाया, अल्लाह की मारिफत बतलाई, अल्लाह के तौहीद का इल्म हमें बख्शा, और उन्होंने अल्लाह से हमें मिलाया। ये बहुत बड़ी अजीम नेमत है। हम गुमराह थे, जलील थे, हराम खाते थे, सब कुछ करते थे, पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस आपकी नेमत आई, अल्लाह ने उस नबी को नेमत की शक्ल में भेजा और उन्होंने हमें खैर भलाई से नवाजा, और उम्मत जब तक उनकी इत्तेबा और पैरवी करती रही तब तक दुनिया की हुक्मरानी करती रही, लेकिन उम्मत जो उसकी उनकी पैरवी से दूर होती गई, दुनिया की जिल्लत और रुसवाइयां उसके ऊपर आती गई। तो ये अल्लाह के नबी अजीम नेमत हैं, इस नेमत की कद्र करें, इसको तदब्बुर करें, इसका तफक्कुर करें, इसको सोचें तन्हाइयों में बैठ के कि अगर अल्लाह के नबी ना होते, अगर अल्लाह के नबी ना आते दुनिया में, तो फिर हम तो जहन्नम में जाते, हम हराम खाते, खिंजीर खाते, गैरुल्लाह के शिरक गैरुल्लाह के साथ शिरक करते, सब अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करते। तो ये अल्लाह के नबी एक अजीम नेमत है, तो उस नेमत को सोचें, तब जाकर के अल्लाह के नबी की मोहब्बत आपके दिलों के अंदर पैदा होगी। पैदा तो है, बहरहाल हर मुसलमान के अंदर है, लेकिन उसके अंदर इससे ज्यादती पैदा होगी। और चौथी और आखिरी चीज ये है कि कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलाम भेजें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में ज्यादती का सबब बनेगी। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी मैं चाहता हूँ कि 1/4 हिस्सा आपके ऊपर दरूद भेजूं और 3 हिस्सा अल्लाह से दुआ करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर लो तो और अच्छी चीज है। उन्होंने कहा, तो फिर आधा आपके ऊपर दरूद भेजूंगा, आधा अपने लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये भी ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर लो तो और बात है। उन्होंने कहा, तब 3 हिस्सा आपके ऊपर दरूद भेजूंगा और 1 हिस्सा अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा कर लो तो और अच्छी बात है। उन्हें कहा, अल्लाह के नबी अब मैं अपने लिए मांगूंगा ही नहीं, जो भी करूंगा आपके ऊपर दरूद ही भेजूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद तेरी जायज मुरादों को पूरी फरमा देगा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अंदर ज्यादती का तरीका। ये नहीं कि जिंदगी में एक दफा दरूद पढ़ लिया फर्ज पैदा हो गए, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह जाओ, ये मजहब है इन आशिकाने मुस्तफा का, जो दूसरों को गद्दार मुस्तफा बनाते हैं, जो दरूद नहीं पढ़ते, नापाक अंगूठे चूमते, नाखून चूमते। भाई नाखून तो नापाक ही होता ना, जभी तो आप उसे निकाल के फेंकते हैं। अगर कोई अच्छी चीज होती तो आप उसे अपनी उंगलियों में रखते, कहते जी नाखून चूम लो। नाखून चूमने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया या काट के फेंकने का हुक्म दिया है? ये जालिम नाखून चूमता है, समझ रहे? तो अब आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, नामे मुबारक आया, तो बजाय इसके कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दरूद पढ़े, बजाय इसके इसको मोहब्बत की निशानी में। और जो अंगूठा ना चुम जाए कहेगा ये वहाबी है, ये अंगूठा नहीं चुमता। इन रिकाबियों को समझाओ, फ्री हो है ना, अल्लाह के नबी की सुन्नत ढूंढो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यानी आप देखें, ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने इनके ऊपर भी अजीब लानत भेजी है। इन्हें शैतान ने ऐसा गुमराह किया है कि ये इन्हें दरूद भी पढ़ने की तौफीक नहीं होती। वो जो जिंदगी में एक दफा भी पढ़ने का हुक्म है ना इनके मजहब में, कि अगर किसी ने पढ़ लिया तो फर्ज अदा हो गया, वो भी पढ़ने की तौफीक इसको नहीं होती है कि अल्लाह, बल्कि वो अंगूठे चूमने पे लग जाता है। हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, रवाह मुस्लिम, कि जो मेरे ऊपर एक दफा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खलास, एक दफा आपने पढ़ा, 10 रहमतें आपके ऊपर नाजिल हो गई। एक हदीस आती है कि 10 गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके 10 दर्जे भी बुलंद हो जाते हैं।
دوستو اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت کے اندر زیادتی ہوگی اس سے. تو یہ چند باتیں محبت رسول کے تعلق سے. اب اگلی جو ہماری بات ہوگی انشاءاللہ، اس محبت رسول کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتا چلائے کہ یہ جھوٹا محبت رسول، یہ سچا، یہ جھوٹا عاشق رسول ہے، یہ سچا عاشق رسول ہے، کیسے پتا چلے، کیا علامتیں، کیا نشانیاں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے نبی سے زیادہ سے زیادہ محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ لا سکتے ہیں. فٹا جلدی کریں، آپ لوگ سوالات پہلے لے لیا کریں، بہتر رہے گا. کیا کوئی بدعتی امام کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ سوال بڑا مہم ہے. اس سلسلے میں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ بیان کروں جو حضرت مجاہد تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں. آخر عمر میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی دونوں آنکھیں بینائی چلی گئی تھی، تو وہ انہیں لے کے مسجد کے اندر جاتے ہیں. تو مسجد کے اندر جب حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے اور بیٹھے تو دیکھا کہ مؤذن پھر اصلاح 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 کا نام لے کے پکار رہا ہے مسجد کے اندر. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے شاگرد سے مجاہد سے حضرت مجاہد سے کہا، کیا اذان نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا اذان ہو گئی. تو بولے، تو پھر یہ کیوں بدعت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. اخرجوا بنا من هذا المبتدع، اس بدعتی کی مسجد سے مجھے باہر نکالو. چنانچہ انہیں حضرت مجاہد لے کے باہر نکلے اور وہ مسجد سے باہر چلے گئے اور کہنے لگے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. تو بدعتی اگر بدعتی ہے وہ، تو اس حدیث اس اثر سے جو صحابی کا ہے، بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر بدعتی کو معلوم ہے کہ یہ بدعت کرتا ہے تو اسے بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ چیز جو تم کر رہے ہو یہ بدعت ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً نماز پڑھنا جائز نہیں. سوال ہے، مشین کے ذریعے ذبح کیا ہوا جانور حلال اور جائز ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ منا میں قربانی کا جانور مشین کے ذریعے سے ذبح کیا جاتا ہے. جو پیسہ لوگ جمع کرنے آتے ہیں بینک میں اور ہاٹکوں سے جو مرغیاں آتی ہیں مذبح والی، وہ بھی مشین سے ذبح کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تشریف فرمائیں، عین نوازش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوست، مجھے تو یہ یقین ہے کہ جو جانور مشین سے ذبح کیا جاتا ہے یا وہ جانور جتنے بھی یہ قسم کے جتنے بھی جانور ہیں یہ حرام ہیں، نہیں کھانے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ مشینوں سے یا جو چھریوں پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پڑھتے نہیں، ریت دیتے ہیں اسے قصائی لوگ، بعض لوگ سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، تو یہ حرام ہے جانور. رہا سوال یہ کہ قربانی کا جانور منا کے اندر جو ذبح کیا جاتا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جس نے بھی اڑائی ہے یہ جھوٹ اڑائی ہے. ذبح کرنے والے موجود ہیں، البتہ ان کی کھالیں نکالنے والے اور نکالنا، ان کو پاک صاف کرنا اور انہیں سلاجے تک پہنچانا، یہ تمام سب چیزیں ضرور مشین کرتی ہیں، لیکن ذبح یہ آدمی کرتا ہے. ہاٹکوں کے اندر میں خود جا کر کے دیکھا ہوں مرغی جہاں ذبح ہوتی ہیں وہاں پر آدمی چھری لے کے کھڑا رہتا ہے اور جو بھی مرغی آتی ہے لٹکی ہوئی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کی منڈی ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم، وہ ذبح کرتا ہے اور پھر وہاں سے وہ مشین لے جا کے اسے صاف کرتی ہے، صحیح کرتی ہے، اس کو دھلتی ہے، اس کو پیک کرتی ہے. خود میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا. اور درود پڑھنا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ بے شک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے کہ جس مجلس میں میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد، جو درود ابراہیمی ہے وہ آپ پڑھیں. سوال، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت طلب کرنے کی دلیل پیش کرتے ہیں، لہذا اس کے بارے میں اس کی تفسیر فرمائیں. سورۃ آیت نمبر 64 مغفرت کرنے کی دلیل، یہ میرے ذہن میں وہ آیت نہیں ہے، تب رہا میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کون سی آیت وہ کہہ رہے ہوں گے. وہی ہے کہ اچھا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم تواب الرحيم.
یہ اس کا جواب آپ کو وسیلے کی کیسٹ میں آپ کو میں نے دیا ہے, اور وہ وسیلے کی کیسٹ میں اس کا تفصیلی جواب آپ کو مل جائے گا. پھر بھی میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں وما ارسلنا من رسول, ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر لیطاع باذن اللہ, لیطاع باذن اللہ, مگر اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے حکم سے, یعنی اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے گی. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت طلب کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, وہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے, لوجد اللہ تواب الرحیمہ, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اس آیت کریمہ سے لوگ جیسا کہ بھائی نے لکھا ہے کہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مغفرت طلب کرنے کی دلیل. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اولاً تو یہ کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت کریمہ گنہگار مجرموں کے بارے میں بھی نہیں ہے, یہ آیت کریمہ منافق اور کافروں کے بارے میں, منافقوں اور کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے جو غلط غلط باتیں ادھر ادھر اڑاتے ہیں اور بغیر اٹکل پچھو ہاں کر کے نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں, وہ اللہ بہتر تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ بات کہتے کہ یہ حقیقت ہے تو, اور اللہ سے توبہ کرتے, وہ بھی اللہ سے توبہ کرتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے, تب اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم پاتے. اس سے کہاں مغفرت کی دلیل مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول سے مغفرت طلب کرتے, بلکہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور ان کے لیے اللہ کے نبی دعا فرماتے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس میں بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص جا کر کے یعنی اگر رسول زندہ ہوتے اور آپ جا کر کے یہ کہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے گناہوں سے معاف, تو یقیناً آج بھی کسی عالم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے روزی دے دے, اللہ مجھے اولاد دے دے, آپ کسی صالح نیک آدمی سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے, آپ نہیں کہتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ لا تنسانا فی دعائک یا اخی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب عمرہ کرنے جانے لگے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسانا فی دعائک یا اخی, اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھولنا نہیں یاد رکھنا. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے, یہاں تک کہ بڑا بھی چھوٹے سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے, اللہ کے نبی کسی کے دعاؤں کے محتاج نہیں. لیکن دیکھیں اپنے عزیز دوست, اپنے بھائی حضرت عمر بن خطاب سے کریں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا, تو میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دعا کر دیں مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ آیت کریمہ ان کافروں اور مشرکوں کے لیے تھی جو اور منافقوں کے لیے تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آج بھی اگر کوئی شخص جیسا کہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ جائیں اگر یہاں نہیں تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہیں کہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اور ہم آئے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں, یہ شرک باللہ ہے. کوئی بھی صحابی کی کوئی بھی ایک واقعہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی مجرم جو حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ صحابہ کے زمانے میں جن سے جرم ہوا وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس انہوں نے ایسی دعا کی ہو یا اللہ کے نبی سے ایسی درخواست کی ہو کہ اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے معاف, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے یا آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں, ایسی کوئی بھی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے نہیں ملتی ہے. مرنے کے حضور کی وفات کے بعد بھی ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ملتا ہے. ایک اندھے کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں, وہ بھی ضعیف واقعہ ہے اور وہ بھی درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا قبر پانی بارش نہیں ہو رہی تھی تو کہا کہ جا کے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول دو اور چھت کھول دو تو اوپر سے بارش ہوگی, تو حضور کی قبر کھولی اور چھت کھولا تو بارش ہوئی. یہ الزام ہے, فریب ہے, جھوٹ ہے, سراسر کذابوں کی روایات ہیں, باطل حدیثیں ہیں, اس سے دلیلیں پکڑتے ہیں. تو میرے بھائیو صحیح حدیثیں موجود ہیں صحیح مسلم کی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی پر حضرت عمر بن خطاب نہیں گئے, نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ نہیں گئے حضور کی قبر کے پاس کہ حضور امت پیاسوں مر رہی ہے، آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے یا آپ ہی بارش اتار دو، اللہ سے دعا کروا کے بارش اتار دو، اور وہ نہیں گئے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب میدان میں نکلے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ کے اور بارش نازل ہوئی، کوئی بھی صحابی نہیں جاتا تھا، تو وہ صحابی تھے، وہ موحد تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر کے اندر چلے گئے، ہماری سن نہیں سکتے، نہ وہ مشکل کشا ہیں، نہ وہ حاجت روا ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول قبر میں چلے گئے، وہ صحابی تھے، اس لیے انہیں یقین تھا، یہ رکابی ہیں اس لیے انہیں یقین نہیں آتا، رکابی کبھی ان کو یقین نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چیز غلط ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، خود سیرت اور صحابہ کے بھی خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا بنانے سے پہلے اپنے نبی کو بنا کر رکھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے میں نے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنایا، آپ اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی سے بتائیں۔ میرے بھائی، یہ دو حدیثیں خاص طور سے لوگ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک ورقہ جدہ سے ایک بھائی نے ہمیں بھیجا ہے، اس کے اندر تبلیغی نصاب، فضائل درود شریف اور مدح قاسم نانوتوی صاحب، جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، بات آتی ہے تو نام لینا پڑتا ہے، مر گئے بزرگ ہیں، ہم کسی اور کو برا بھلا نہیں کہتے بھائی، تو نام آیا ہے تو اس لیے لے رہے ہیں، ان کے 60 اشعار فضائل درود شریف تبلیغی نصاب کے اندر موجود ہیں، ان اشعار میں بھی ان حدیثوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بیچارے یہ جو رکابی لوگ ہیں، سنی رکابی، یہ لوگ تو لیتے ہی ہیں، یہ ان کی تو مذہب کی بنیاد ہی یہی ہے، تو یہ تو کہتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پوری مخلوق میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ لولا کلما خلقت الافلاق والاردین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اے نبی اگر تمہیں نہ پیدا فرماتا تو میں یہ زمین آسمان کو نہ پیدا فرماتا۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، یہ ساری کی ساری حدیثیں جھوٹی کذب ہیں، افترا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبو مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹی تہمت لگائے، جھوٹی باتیں میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہیں، فلیتبو مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے، ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اگر بغیر توبہ کے مر گئے۔ اس لیے میرے دوست، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا اور اس کی جو ہے مرضی۔ دوسری بات جو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا اور اپنے پاس رکھا، یہ اصل میں یہ میں نے کیسٹ سنی ہے نا، اپنے پاس رکھا، کہاں رکھا؟ لا مکہ میں رکھا۔ وہ مکہ کیا ہے؟ میرے پاس خواجہ غریب نواز، دیکھیں بات آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، حقیقت ہے یہ، خواجہ غریب معین الدین چشتی صاحب کی ایک کتاب ہے، اب آپ لوگ اسے ہم کہتے ہیں تو آپ لوگ کہو گے جی یہ بکتے ہیں، میرے بھائیوں، میں کوئی بھی اگر اس میں موجود ہیں، اپنے سنی بھائی ہوں، سب سنی ہیں، الحمدللہ ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے، تو ایک بات آپ سن لیں کہ ہم کسی کے دشمن نہیں اور ہم حق بات کے متلاشی ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور انشاءاللہ تعالی میں موجود ہے اسی ہمارے آفس کے اندر، مکتوبات خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس انہوں نے وہ خط لکھے ہیں، اس خط کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ایک حدیث، انہوں نے بڑی لمبی حدیث ذکر کی ہے، اور میں کبھی انشاءاللہ تعالی، ہو سکتا ہے کل جمعہ ہے، کل کے خطبے میں بھی میں اس کو سمیٹوں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے اندر یہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کیا ہیں؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا احمد بلا میمن، میں بغیر میم کا احمد ہوں، بغیر میم کا احمد ہوں۔ احمد میں سے میم نکال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ قل هو اللہ، دیکھ رہے ہیں؟ یہ فلسفے، اس کو کہتے ہیں ادھر سے کان نہیں پکڑنا، ये घुमा के कान पकड़ना, अबे सीधे कह देना कि अल्लाह है, यही कहना चाहता है, यही कहना चाहता है अल्लाह एक है। वो कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अना अहमद बिला मीम, मैं अहमद हूँ बगैर मीम का, यानी मैं अल्लाह हूँ। और इसीलिए इन जालिमों ने कहा वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर उधर पड़ा है मदीने में मुस्तफा बनकर, और एक राही बस्तवी है उधर बस्ती में, राही बहुत गाना वाना बहुत गाता है, लड़कियों जैसी आवाजें निकालता है, अल्लाह उसे हिदायत दे, है ना, उसी डुमरियागंज साइड का है। वो कहते पर्दा मीम का उठा, और पता नहीं मेराज में जब गए तो पर्दा मीम का उठा, और रब ने नबी से कहा पता नहीं कि चले आओ मोहम्मद दूल्हा, पता नहीं कैसे ऐसे कुछ शेर है भैया, यानी पर्दा मीम का उठा, मीम का पर्दा हट गया, अहमद से तो अहद हो गए और अहद अहद दोनों मिल गए, दोनों की मुलाकात होगी, यानी अल्लाह हो गए, यही तो कहना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे सुन्नी भाइयों, अल्लाह हिदायत अता फरमाए हम सबको और सीधे रास्ते पे चलाए, ये गुमराह ना हो। ये पीरों बुजुर्गों जो कहते हैं ना अगर बुजुर्गाने दीन हिंदुस्तान में ना आते तो हिंदुस्तान में ईमान ना जाए, अल्लाह की कसम अगर ये ना चाहते तो इतना खुराफात भी नहीं होता जितना आज खुराफात है। इन्होंने वो गंद मचाई है और तारीख मौजूद है, ऐसी गंद कि अल्लाह की पनाह, ये सूफी थे और ये सारे के सारे दातागंज हजवेरी, दातागंज बख्श अली हजवेरी जो पाकिस्तान के अंदर है लाहौर में, इनको दातागंज किसको कहा, किसने कहा मालूम है? इनके मरने के बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जा करके लाहौर के अंदर दातागंज हजवेरी की कब्र पर बरसों मुराकबा किया है, वहां चिल्ला काटा है, तो चिल्ला जब काटा तो वहां से उनको ऊपर फैजान हुआ है दातागंज हजवेरी का और उनको खिलाफत दी गई है, तो उसी फैजान में उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा आप दातागंज बख्श हैं, आप दाता हैं, आप क्या हैं, वहां देवता हैं और यहां कौन है, दाता हैं। हाँ, अलिफ और ये का फर्क है बस, वहां देवता हैं यहां दाता हैं, तो चाहे देवता कहो चाहे दाता कहो बात एक ही है, तो वो काफिर तुम मुसलमान ये कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई अगर मैं पर्दा उठाऊंगा तो बहुत सारे हसीनों के नाम आएंगे इसमें, इसलिए मत खुलवाओ। इंशाअल्लाह ताला ये सब अकीदे बातिल हैं, फासिद हैं, खुराफात हैं, कुरान और सुन्नत से इनका कोई वजूद नहीं। और जो वलियों वलियों की बात है, इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमा में मेरा बयान सूफियों के मुतालिक मैं कोशिश कर रहा हूँ आज रात तैयारी करने की, इंशाअल्लाह ताला उनकी हकीकतें उनका पूरा मैं लाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला पूरी तारीख और हिस्ट्री बयान करने की कोशिश करूंगा। और इन्हीं बातों पर बात खत्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिह। अगर सिर्फ अल्लाह अर्श पे है तो उसके माने ये हुए कि अल्लाह की जात महदूद कर दिए, क्या ये सही है? सही क्या है कुरान हदीस से बताएं। मेरे दोस्त अल्लाह वहदहु ला शरीक का इल्म हर जगह मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर बैठा है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान करीम में कई जगहों पर सूरह ताहा के अंदर, सूरह आराफ के अंदर, इसी तरह से मुख्तलिफ सूरतों में इस बात को जा बजा बयान किया है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा है। तो अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा है, अब इसकी कैफियत बैठने की क्या है, वो क्या है, इसके बारे में सवाल करना गलत है, क्योंकि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा के मुफस्सिर थे, सहाबे किराम ने ना सवाल किया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई तफसीर बयान फरमाई, सिवाय इसके कि अल्लाह अर्श के ऊपर मौजूद है, बैठा है। इस्तवा माने उलू, बुलंद है, अल्लाह तबारक अर्श के ऊपर मुस्तकिर है। अल्लाह वहदहु ला शरीक हर जगह मौजूद है, मतलब यानी जो लोग ये लेते हैं कि अल्लाह यहाँ भी मौजूद है, अल्लाह वहाँ भी मौजूद है, अल्लाह वहाँ भी मौजूद है, अल्लाह वहाँ भी मौजूद है, ये बात, ये अकीदा रखना गलत है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से नहीं है कि वहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी, बल्कि अल्लाह वहदहु ला शरीक का इल्म हर जगह मौजूद है, उसके इल्म में एक पत्ता भी जो हिलता है बगैर उसके हुक्म और इरादे के नहीं हिलता है, बल्कि पहाड़ों के सीनों में रहने वाले नन्हे मुन्ने कीड़े उन्हें भी अल्लाह वहदहु ला शरीक जानता है और उन्हें रोजी देता हुआ मिन दाबतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कोई भी चौपाया है अल्लाह तबारक तआला उसे रोजी देता है। समंदर की तहों में रहने वाले नन्हे मुन्ने कीड़े उन्हें भी अल्लाह वहदहु ला शरीक देखता है, जानता है, हर चीज का इल्म अल्लाह वहदहु ला शरीक को है, लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। और इस ताल्लुक से कई हदीसें भी हैं, कुरान की आयतें भी हैं। तब रहा जब अगर इसके अंदर अकल लगाई जाएगी कि अल्लाह मौजूद है तो इसका, अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा है तो इसका मतलब यह है कि अगर
اگر ہم کہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ محدود ہو گیا اللہ تعالیٰ، یہ ایک عقلی چیز ہے، یہ آپ نے پیدا کی ہے. اگر استوا کا معنی محدود آپ نے کہا ہے تو ہمیں بتائیں کہ لفظ استوا جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں عرش کے اوپر مستوی ہوں، اس کا مطلب محدود کہاں ہوتا ہے. دوسری چیز اگر اس کو عقل سے آپ کریں گے کہ جس طرح سے تشبیہ دیں گے کہ جس طرح سے یہ گلاس اس کے اسٹیج کے اوپر ہے تو یہ گلاس گویا محدود ہو گیا، اسی طرح سے اللہ بھی اگر عرش کے اوپر بیٹھا ہے تو اس میں تو اس طرح کی تشبیہ دینا حرام ہے اور کفر ہے. اس طرح کی تشبیہ دینا اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے یہ کفر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو بلا تعویل، بلا تحریف، بلا تشبیہ کے العرش کے اوپر ماننا یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں اور جو نام ہیں ان ناموں میں بلا کسی تعطیل کے، بلا کسی تعویل کے، بلا کسی تحریف کے، بلا کسی تشبیہ کے اللہ وحدہ لا شریک کو جس طرح اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اس طرح سے ایمان اور عقیدہ رکھنا، ماننا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن اس کے اندر تعویل کرنا، اس کے اندر تحریف کرنا، اس کے اندر تشبیہات دینا، یہ غیر مذہبوں کا، اہل سنت والجماعت سے الگ تھلگ لوگوں کا اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ بدعتی لوگوں کا یہ شیوا رہا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز. پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لونڈی لائی گئی جاریہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ مشرکہ ہے یا مومنہ ہے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا این اللہ، اسے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو حدیث کے الفاظ میں فاشارت الی السماء، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے. تو اللہ اوپر ہے عرش کے اوپر، اللہ زمین میں نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لونڈی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومنہ ہے، اس کو تم اپنے پاس رکھو لونڈی کی. تو اس طرح سے اللہ عرش کے اوپر ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ایک مثال میں حدیث کی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کی حالت میں تمہیں تھوک آ جائے تو تم اپنے آگے بھی مت تھوکو، اپنے داہنے بھی مت تھوکو، جو تھوکنا چاہے تو اپنے بائیں پیر کے نیچے تھوک کے پھر اس کو دبا دو. یہی نا حدیث ہے، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اپنے بائیں تھوک دو. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ یہاں موجود ہے، یعنی ہمارے زمین میں موجود ہے، تو گویا نعوذ باللہ اللہ ہمارے پیروں میں نعوذ باللہ موجود ہے اور وہاں ہم تھوک رہے ہیں اللہ کے اوپر. اللہ اگر موجود ہے تو نعوذ باللہ حمام میں بھی اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے تو نعوذ باللہ ہمارے اس گندے پیٹ کے اندر جہاں جو ہے پیشاب اور پیخانے بھرے ہوں یہاں بھی اللہ نعوذ باللہ موجود ہے. یہ اصل میں حلولیین کا، جو مشرکین ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. اللہ کہاں موجود ہے؟ ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے یہ صوفی سرمد جس کو قتل کیا گیا، اور اسی طرح یہ جامع مسجد کے پورب والے دروازے کے اوپر لال کلر کا اس کا مزار بنا ہوا ہے، اور جہاں یہ اجیڑی گجیڑی بھگیڑی کتے بلیوں کی طرح بیٹھے ہوئے وہاں چیختے ہیں، وہ کہتے ہیں صوفی سرمد، اس نے کہا کہ جی میں آن الحق کا نعرہ لگایا تھا، علماء نے اس کو قتل کیا، اس کو ولی اللہ بنائے ہوئے لوگوں نے. اسی طرح سے یہ کیا کہتے ہیں ابن العربی، ایک بہت بڑا ان کا امام گزرا ہوا ہے، یہ بھی وحدت الوجود کا قائل تھا کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے اور میں اللہ ہوں، اللہ میں ہوں، میں اللہ ہوں. اسی طرح سے یہ جو جس کو کہتے ہیں یہ جن کو انہوں نے اولیاء اللہ بنائے ہوئے ہیں، یہ تمام سب چیزیں انہیں صوفیوں کی نئی ایجادات ہیں اور ان کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہوا ہے اور اس طرح سے انہوں کو قرآن و حدیث سے دور کیا ہوا ہے. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا سراسر غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور ایک مومن کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل ہی کافی ہے، وہاں پر عقل کا پچھر نہیں چل سکتا ہے. عقلی دلیلیں، عقلی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ تمام سب چیزیں قرآن حدیث کے مقابلے میں غلط اور باطل ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. توحید کا مطلب اگر یہی ہے کہ دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے اظہار کرنا، تو صرف عمل سے اظہار نہ کرنے والا کیا خالدین فیہا جہنم ہے؟ دیکھیے، عمل سے اظہار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے توحید کے تعلق سے، عبادات اور بندگی یعنی اعمال جو ہیں ان کے چھوڑیں. صرف توحید میں ضروری ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کا یقین کرے اور عمل سے اس بات کا ثبوت دے کہ یقیناً یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس توحید کا اس نے اقرار کیا ہے اور یقین کیا ہے یہ اس کے تقاضوں کو پورا بھی کر رہا ہے. اگر عملاً اس کا ثبوت اس نے نہیں دیا تو یقیناً وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, اس کے ایمان میں اور ابو طالب کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. ابو طالب جو تھے وہ یقین رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. ابو طالب یہ کہتے تھے کہ اے میرے بھتیجے, جو جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس بات کا میں اقرار بھی کرتا ہوں اور میں مانتا بھی ہوں کہ تیرا دین سب سے صحیح ہے, لیکن میں عمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ پھر قوم مجھے کیا کہے گی. اخترت النار علی العار, میں عار کو نہیں برداشت کر سکتا, نار کو برداشت کر سکتا ہوں. تو پھر جو شخص دل سے یقین رکھے کہ یہ حقیقت ہے, زبان سے بھی اقرار کرے کہ بیان ہی یہ جو ہے یہ توحید ہے, اور پھر اس کے تقاضوں کو عمل سے پورا نہ کرے, یعنی وہ شرک بجا لائے یا عمل نہ کرے وہ توحید کے ان تقاضوں کے اوپر, تو وہ مشرک ہے, وہ خالدین جو ہے فنار ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اور کوئی شبہ؟ جی ہاں, ابو طالب کافر تھے جناب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت وہاں پہنچ کر کے کہا کہ چچا ایک کلمہ کہہ لو, کلمتن وحاد جو لکا بیہا عند اللہ عز و جل, کلمہ توحید تم پڑھ لو, اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میں تمہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں حجت کر کے جو ہے اللہ سے معاف کروا لوں گا. لیکن ابو طالب نے, ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور وہ کیا کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو آقا تھا, جس کو مارا تھا انہوں نے, بنو امیہ بن خلف بیٹھا ہوا تھا, یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں نے کہا, ابو طالب کیا اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر جاؤ گے محمد کے کہنے پر؟ آخری ہچکی تھی, انہوں نے کہا نہیں نہیں میں اپنے باپ داداؤں ہی کے دین پہ ہوں, اور اس کے بعد چلے گئے مر گئے. یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے, بعثت کا نبی کے نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا, جب انہوں نے نکاح پڑھایا تھا ابو طالب کا, اس زمانے کی باتیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی کہ آپ شرک کی تردید کریں اور توحید کی جو ہے تکبیر بلند کریں اور توحید کی دعوت لوگوں کو دیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے تھے کہ میں نبی ہوں؟ اسے تو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. آپ لوگ بڑا سوچ سوچ کے سوالات بھیج رہے ہیں, کیا عربی میں اور اردو میں قرآن پڑھنے کا ثواب برابر ہے؟ جی نہیں, عربی میں قرآن پڑھنا یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے, آپ اردو میں پڑھیں گے تو وہ اس کا ثواب نہیں آپ کو ملے گا. تبرائی اور بات ہے, سوچنے سمجھنے کا آپ کو ملے گا ثواب, لیکن آپ یہ کہیں کہ اردو میں تلاوت ہو یہ جائز نہیں ہے. کہ آپ اردو میں پڑھ کے یہ کہیں کہ چلو یہ قرآن پڑھنے کے برابر ہو گیا, نہیں ہو سکتا ایسا, سمجھ رہے ہیں نا؟ بلکہ یہ تو ایک مفہوم ہے, ترجمہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. عربی ہی اصل ہے, اس کی اصلیت کو ہم برقرار رکھیں گے, یہ فرض ہے ہمارے اوپر. ہم نہیں تو کل کو یہ ہوگا, کوئی گروہ کھڑا ہوگا, جماعت کھڑی ہوگی, کہے گی ہم اردو جانتے ہیں اس لیے قرآن اردو میں نازل ہوا, چلو اردو ہی میں قرآن پڑھو, یہ حرام ہے. تو پھر اگر یہ ثواب برابر ہو تو کہیں گے نماز بھی اردو میں جائز ہے کہ نہیں, تراویح بھی اردو میں جائز ہے, سب اردو میں کرو, فارسی میں کرو. تو عربی اور اردو میں فرق ہے, عربی میں جو آپ پڑھیں گے اس کا جو ثواب ہے, اردو میں پڑھنے, اردو میں تلاوت نہیں کہیں گے اس کو, قرآن عربی میں پڑھیں گے تو وہ تلاوت کہلائی جائے گی, اردو میں پڑھیں گے تو وہ مفہوم اور تفسیر, وہ ترجمہ ہے, وہ قرآن نہیں ہے, وہ ترجمہ, یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کیا کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وہ الفاظ اتارے گئے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے, اردو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی زبان نہیں ہے. وہ صلی اللہ علیہ نبی محمد علیہ وصحبہ اجمعین. آئندہ آپ لوگ ذرا پلیز سویرے آیا کریں, ہے نا, اور تاکہ ہم سویرے اپنے پروگرام شروع کریں اور یہ اعلان بھائیوں تک بھی پہنچائیں, دوستوں تک بھی. ہمارے بعض برادران نے کہا جمعرات کو کرو, جمعرات کو کیا, وہ خود ہی غائب رہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
انہماک کے ساتھ، مشغولیت کے ساتھ، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، تذلل اور انکساری کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کسی مسجد کے کونے میں چادر گھیر کر کے بیٹھ کر کے کرے، ہے نا؟ ہمارے ہاں جب اعتکاف کا موسم آتا ہے تو مسجدوں میں چادریں لگ جاتی ہیں. کیوں؟ کوئی بھائی محلے کا آدمی بزرگ جا کر کے اعتراف. اب اور بات ہے، اعتکاف کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ اعتکاف نہیں بیٹھتے. کیوں؟ ہم نے دیکھے ہمارے ہم جہاں پڑھتے تھے مدرسے نا، بات آتی ہے تو بیان کرنا پڑتا ہے. حضرت مرشد جو تھے وہ کبھی اعتکاف نہیں بیٹھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق اللہ کے نبی تو ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن یہ مرشد بیچارے جو جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں نے بیعت کی ہوئی ہے، علماء، مفتی، مشائخ، اور کس کے مشائخ؟ یہ شرک و بدعت کے مشائخ تھے، یہ شرک و بدعت کے علماء تھے. ان کو ہم نے اپنی 7-8 سالہ زندگی میں، جب تک میں مدرسے میں پڑھتا رہا تب تک ہم نے کبھی اعتکاف بیٹھتے بھی نہیں دیکھا. ایک مؤذن تھا بیچارہ طالب علم، کبھی وہ بیٹھتا تھا، اور اتفاق سے زندہ ہوگا اور میری آواز شاید وہ کبھی زندگی میں سنے، اور نام نہیں لیتا میں، وہ یاد کرے گا کہ اب یقیناً معراج نے دیکھا تھا، یہ بات دیکھی تھی اس کو. ہم گھر میں سے کھانا لا کے دیتے تھے، کھانا کھاتا تھا، دیوار پھلانگ کے مسجد کی، وہاں جا کے بیڑی پیتا تھا، اس کے بعد پھر آ کے بیٹھتا تھا. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اور قرآن ہاتھ میں لے کر کے یہ میں بتا رہا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے. یہ حرکتیں تھیں اعتکاف کر. تو ایسے لوگوں کو بیچارے کہتے ہیں نا کہ جیسا مرد جتنا پیسہ، جیسا مردہ جیسی روح ویسے فرشتے، ہے نا؟ جیسا مردہ اسی طرح سے فاتحے. تو جیسے لوگ ویسے ان کے اعتکاف کرنے والے لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بیڑی کبھی کبھی اس کو تو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے وہ نہیں موقع پاتا تھا بیچارا، تو مسجد کے اندر بیڑی پی لیتا تھا. صحیح بتا. تو اعتکاف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اعتکاف نہیں بیٹھتے، یہ بیچارے اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہنے والے، یہ بیچارے گرے پڑے معاشرے کے لوگ مسجدوں. یہ اور بات ہے، بہرحال وہ الگ چیز ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعتکاف دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کے لیے آدمی مسجد کے اندر جا کر کے اور کونے میں بیٹھ کے صرف منہمک ہو کر کے دنیا مافیا سے بنیاد کر لائے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف. اور یہی وہ لفظ ہے جو قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے کہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کیا ہیں یہ مورتیاں، کیا ہیں یہ بت جن سے تم اعتکاف میں جن کے لیے بیٹھے ہو، یعنی دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر کے ان کے سامنے تم لگے بیٹھے ہو، اور ان کو تم جو ہے نہایت ہی عزت اور اکرام اور تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ کرتے. اب آپ کو میں بتاؤں، بالکل یہی حرکت آج کل مزاروں پہ ہوتی ہے. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی گیا ہوگا اللہ نہ کرے کبھی قبر کی درگاہوں کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں یہاں اکثر لوگ جو بیٹھے ہیں انہی کیچڑوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ. بہرحال تو اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہی خشوع، اتنا نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا ان کا، نماز میں اتنے خشوع خضوع نہیں ہوتے، بڑے ہی خشوع کے ساتھ آنکھ بند کر کے اور بابا کے دربار پیتانے کھڑ کر کے، چاہے داتا گنج ہجویری، خواجہ غریب نواز اجمیری، اور پتہ نہیں غوث پاک، اور پتہ نہیں سمدانی اور سمنانی، سب کے مراروں پہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اور جناب عالی کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، جو دل میں آتا ہے مانگتے ہیں. کوئی سجدے کر رہا ہوتا ہے، کوئی چادریں چوم رہا ہوتا ہے، کوئی اگربتیوں کی خاک کاغذوں میں لپیٹ کے اپنی جیب میں تبرک سمجھ کے رکھا ہوتا ہے، کوئی پھول اٹھا کر کے مجاور سے مانگ کے رکھتا ہے تبرکن، کوئی کچھ، کوئی شیرنیاں، کوئی کچھ، باقاعدہ ادب و احترام کے ساتھ. اور جب نکلتے ہیں تو بالکل پیٹھ پیچھے نہیں، بالکل یوں، یعنی کہ پیٹھ کا پیچھا نہیں ہونا چاہیے، سامنے پیچھے چوکھٹ ہو کر کے دیکھ داغ کر کے نکلتے ہیں، اس کا مزار کا پیچھا نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے گھر سے جب لوٹتے ہیں یہ بندے، اللہ کے گھر سے جب لوٹتے ہیں، اور نہ جانے کتنے حاجی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے دربار میں حج کیا ہے، پھر بھی وہ مزاروں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، وہ بھی سنیں اور وہ بھی دیکھیں کہ وہ بھی مزاروں کے اوپر جا کر کے جس طرح وہاں ادب و احترام سے نکلتے ہیں، کیا وہ خانہ کعبہ میں اس طرح سے نکلے تھے؟ خانہ کعبہ میں گلافے جوتے چپل دکھاتے ہوئے نکلتے ہیں، لوگ ہاتھوں میں بغلوں میں طواف کرتے ہیں تاکہ چپل نہ چوری ہو جائے، دو ریال کی چار ریال کی، اس طرح سے طواف کرتے ہیں، ہیں؟ اور اللہ بسم اللہ اللہ اکبر جوتے چپل ہاتھ میں رہتے ہیں، خانہ کعبہ کو اس طرح دکھاتے ہیں. یہ ہے حال ان موحدین کا بیچاروں کا، اللہ کے گھر سے ان کی اس طرح سے حرکتیں، اور ان معبودان باطلا کو جنہوں ان بیچارے صالحین کو، بزرگوں کو، جو اگر بزرگ ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بزرگ ہیں بھی یا نہیں ہیں، اللہ بہتر جانے، نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی ہسٹری ہے. ہم تو یہ بھی سنتے ہیں کہیں طوطے ہیں، کہیں بندر ہیں، کہیں بلی ہیں، کہیں بھینس ہیں، کوئی کتے ہیں، کہیں گدھے ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، اللہ بہتر جانے ان کی کمی اور تاریخ کیا ہے، ان کی کوئی سند بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بھی یہ اتنی عزت اور اتنا احترام نہیں کرتے ہیں جس طرح یہ ان بزرگوں کا احترام اور عزت کرتے ہیں. تو نہایت ہی عظمت اور تعظیم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑ کے تذلل اور انکساری کے صاحب مدار سے اپنے دل کی فریادیں بیان کرتے، دل میں کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بابا سن رہا ہوتا ہے. بابا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ جانتا ہے ما تسرون وما تعلنون، تمہارے دلوں کی حرکتوں کو اور اس کی دھڑکنوں کو صرف اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے جانتا ہے. تم نے اس مردے کو اپنے دل کی دھڑکنوں کا سننے والا بنا لیا. میں مانتا ہوں کہ تم ان سے اولاد نہیں طلب کرتے، تم ان سے روزیاں نہیں طلب کرتے، تم انہیں وسیلہ بناتے ہو، میں مانتا ہوں. اور یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ اللہ سے دعا کریں گے، پھر بھی تجھ میں اور کفار و مشرکین نے مکہ میں کوئی فرق نہیں رہا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، محمد ہم ان کی عبادت، ہم ان کی پرستش، ہم ان کی پوجا اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، بلکہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یہ عقیدہ تھا کفار و مشرکین کا، یہ عقیدہ تھا کفار مکہ کا. تجھ میں اور اس میں پھر بھی کوئی فرق نہیں رہا. اگر ہم یہ مان بھی لیں تب ہے بات کی نہیں حقیقت. آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان سنہری باتوں کو، ان مہکتی ہوئی گفتگو کو جو قرآن نے نقل کیا ہے، اس قرآن کو دیکھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کے سمجھنے کی کوشش کرو. آج اس قرآن کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے تم گمراہ ہو چکے ہو. ملے ملانے، مفتی پیر فقیر، سجادہ نشین، ہر ایرو گیرو نتھو خیرو، ناک سے ریڈ بہر رہی ہے، آنکھ سے کیچڑ آ رہے ہیں، پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں، ننگے پنگے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تم نے ولی اللہ سمجھا ہوا ہے، مجذوب سمجھا ہوا. آؤ دیکھو یہ ہے حقائق. اذ قال لابیہ وقومہ، جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما ھذہ التماثیل التی انتم بہا لہا عاکفون، کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے پاس تم مجاوری کر رہے ہو؟ قالو وجدنا آبانا لہا عابدین. بالکل سیم جواب چل رہا ہے، سیم ٹو سیم موجودہ دور کا. کہنے لگے کہ ابراہیم ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کے پاس عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں، ساتھ پشت کرتے ہیں. تیرا باپ بھی فاتحہ دلاتا تھا، تیرا دادا بھی دلاتا تھا، پردادا بھی دلاتا تھا، آج تو کہاں سے وہاں بھی نکل آیا تادیہ بنانے سے انکار کر رہا ہے، گیارہویں کا برقع بکرا دینے سے انکار کر رہا ہے، کہاں سے نکل آیا؟ مردود مر گیا، مردود نہ فاتحہ نہ. آج اس طرح کے تانے دے، تیرے باپ دادا تو اسی میں ڈوبے ہوئے تھے، تیرے باپ دادا تو اسی میں ڈوبے ہوئے تھے، تازیہ بناتے تھے، علم لگاتے تھے، چلے بناتے تھے، شدے چڑھاتے تھے، پنجے گاڑتے تھے، چبوترے بناتے تھے، اگربتیاں سلگاتے تھے، مٹھائیاں لے جاتے تھے، دھاگے باندھتے تھے، بابا کے مزار پر ہر سال چادریں چڑھاتے تھے، پھول چڑھاتے. تو کہاں سے نکل آیا؟ یہی جواب آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ جب کسی بھی ایسے لوگوں، اپنے اپنے گھروں کا حال آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، بےچارے آتے ہیں، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں تو کہاں سے نکلا؟ باپ دادے یہی کرتے. اب ملے جو آتے ہیں کہتا ہے فلانے تیرے باپ دادا گیارہویں کرتے تھے، اب پھتو تو نہ چھوڑنا گیارہویں ورنہ بھلاگ اور برباد ہو جائے، سبراتی جبراتی جمن نہ چھوڑنا اس کو ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، سدھرو. ایسے بتاتے ہیں پیر اور مجھے. اور دیکھنا کسی وہابی کی باتوں میں نہ آنا، یہ لوگ ہر ان کی بات ہی نہیں سننا. کیوں؟ یہ لوگ ہر باتوں میں شبہ پیدا کرتے ہیں، ہر بات میں شبہ پیدا کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں انہیں سکھا اکھا کر کے بےچارے پھر وہی جہالت کی روش پہ چلے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم سے انہوں نے کہا وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم نے باپ داداؤں کو اسی کے اوپر پایا ہے، ان کی عبادت کر رہے تھے وہ، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ موحدو، توحید کے شہدائیوں، اور جن جن لوگوں کے دلوں میں توحید کی دولت بیٹھ چکی ہے، یہ جواب قرآن کا یاد رکھو، ایسے لوگوں کو یہی جواب دو، قرآن سے بولو، قرآن بول رہا ہے، یہ رب کا فرمان بول رہا ہے، یہ قرآن آواز دے رہا ہے، قرآن تمہیں طریقہ بتا رہا ہے مشرکوں سے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، بحث کرنے کا، مجادلہ کرنے کا، ہر چیز کا تمہیں طریقہ قرآن بتا رہا ہے. ابراہیم ابو التوحید جو تھے، امام التوحید، ابو الانبیاء جو تھے، ان کے واقعے کو بیان کر کے اللہ تمہیں ہنر بتا رہا ہے ان جاہلوں سے بات کرنے کا. اللہ وحدہ لا شریک نے ابراہیم کی زبان میں فرمایا قال بڑی کڑوی بات ہے. لقد قلتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی گمراہ تھے, تمہارے ساتھ پتر بھی گمراہ, تم بھی گمراہ تھے اور تمہارے باپ دادے بھی گمراہ تھے, فی ضلال مبین, کھلی ہی گمراہیوں کے اندر تھے. قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین, کہنے لگے ابراہیم کوئی پہلی بات بھی بولو گے فتنے پھیلاؤ گے. آج یہی کہتے ہیں نا توحید کی بات کو, فتنہ پھیلا رہا ہے, فتنے پھیلا رہا, فتین ہے, اسے بات مت کرو, جدھر دیکھو جھگڑے کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے. آج یہ ہر جگہ سے آپ کو جواب ملے گا. بڑی بڑی جماعتیں اسلام کا لیبل لگائی ہوئی ہیں, دستور میں لکھا ہوا ہے. دستور کیا ہے؟ قرآن اور سنت, بس لیبل. اس کے نیچے سارے گو گلیز تھو تھپاڑ پڑے ہوئے, جو بھی من میں آتا ہے کرتے ہیں. لیبل ہے قرآن کا اور سنت کا, بقیہ سب کو کرتے ہیں. آج وہ بھی آپ کو کہیں گے اصلاح کا کام نہیں کر رہے ہو, لوگ سود کھا رہے ہیں ان کے اوپر نہیں بول رہے ہو, لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو نہیں بتا رہے ہو, بدکاری کر رہے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہو, سینما دیکھ رہے ہیں اس سے نہیں منع کر رہے ہو, پوسٹر کے اوپر چلو کالک لگاؤ. ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں اللہ انہیں ہدایت دے, فلمی پوسٹروں کے اوپر کالک لے کے دوڑتی ہیں. دلی میں نے دیکھا باقاعدہ پوسٹروں کے اوپر کالک لگائے جاتے ہیں, یہ فلم بینی کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. ارے ہم نے کہا اس پہ کالک لگا کے کن 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 پوسٹروں پہ کالک لگاؤ گے تم؟ کالک لگانی ہے تو ان کھجڑے خسرے رنڈیوں طوائفوں کے چہروں پہ جا کے کالک لگا, اگر تیرے اندر ہمت ہے تو. ان پوسٹروں پہ کالک لگا کے تو کیا پائے گا؟ جہاد کر رہا ہے, یہ جہاد, یہ تو اور فتنہ پھیلانا. امت اور انسان کی یہ فطرت ہے, جس چیز سے منع کرو وہ ضرور وہ کام کرے گا. اگر اسے کہو یہ نہ کرو تو کہے گی یار دیکھو تو صحیح آخر ہے کیا, کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو یہ فطرت ہے, یہ تو یہ ہے. کہتے ہیں فتنہ پھیلا رہا, اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین, تم کوئی حقی اور بھلی بات بھی بولو گے یا صرف کھلواڑی کرتے ہو, کھیل کر رہے ہو یا کوئی بات بھی صحیح بتاؤ گے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں ہاں ہم تمہیں بھلی بات بھی بتائیں گے, تمہارا رب وہ ہے جس نے جو زمین و آسمان کا رب ہے, تمہارا مالک وہ ہے, حاجت روا وہ ہے, مشکل کشا وہ ہے, روزی دینے والا وہ ہے, پالنہار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وانا علی ذلکم من الشاہدین, اور میں خود اس بات کی گواہی دے رہا ہوں, میں خود اس بات کی گواہی دے رہا ہوں. وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, اور اللہ کی قسم ہے کہ میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی علاج ضرور کروں گا ان کا, اور جب تم پھر کے آؤ گے تب تمہیں پتا چلے گا. اگر تم جب پھر کے آؤ گے جب تمہیں پتا چلے گا, دیکھو گے تو ہم ان کا کچھ نہ کچھ ضرور علاج ہم کریں گے. فجعلہم جزاذن الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون, اللہ وحدہ لا شریک نے فرما. اور یہ واقعہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا حضرت ابراہیم نے اس بات کو اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور یہ کام کروں گا, اور بعض مفسرین نے کہا تھوڑا آواز سے کہا, کچھ لوگوں نے اس بات کو سنا بھی, کچھ لوگوں نے توجہ نہیں دی. چنانچہ عید کا دن آیا اور سارے لوگ نکلے, سارے لوگ بت خانہ چھوڑ کر کے میدان میں نکلے عرس منانے, بتوں کا میلہ دیکھنے. ہمارے یہاں میں میلے لگتے ہیں نا, خواجہ اجمیری کا چلو میلہ آیا, خواجہ اجمیری کا چلو قوالیاں بنی ہوئی ہیں, ہے نا, خواجہ اجمیری کا میلہ ہے, پاک پٹن کا میلہ ہے, دادا گنج اجمیری کا میلہ ہے, کہ چھوچے شریف کا میلہ, کہ چھوچا نہیں پچھوچا کہتے ہیں, پچھوچے شریف کا میلہ ہے, سید سالار مسعود غادی بہرائی شریف کا میلہ ہے, اور فلانے دربار کا میلہ ہے, اور کلیہ شریف کا میلہ ہے, اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں, تو معلوم اس طرح سے میلے لگتے ہیں, عرس لگتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کا جب جاؤ گے تو وہ لوگ تو بےچارے بتوں کو چھوڑ کے میلے مناتے تھے, آج یہ بتوں کو گود میں رکھ کر کے یہ تمام سب کام کر رہے ہیں. فجعلہم جزازن, حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے میدان خالی ہے, گئے اور ان تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا, تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا. الا کبیر اللہم, لیکن جو ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس کلہاڑی سے ان کا سب جو ہے علاج کیا تھا پوسٹ مارٹم, وہ کلہاڑی اٹھا کے اسی بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی. لعلہم الیہ یرجعون, باقی آ کے دیکھیں گے, خود ہی پتا پا جائیں گے, خود ہی سوچیں گے, ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر کے وہ خود ہی اس سے نفرت کرنے لگے اور سیدھی راہ پہ آ جائیں. قالو, آئے سارے کے سارے, اب میلا ٹھیلا کر کے, اب گناہ پاپ کر کے, پی پا کے, شراب راب جناب بدکاریاں کر کے, اب آئے دھلوانے مندروں میں اپنے عبادت خانوں میں. قالو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے, جس نے بھی کی ہے وہ تو بہت بڑا ظالم ہے, اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. قالو سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراہیم, کسی نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے, ایک جوان مرد ہے جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں, اس نے یہ جو ہے تمام سب کیا ہوگا. قالو فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون, انہوں نے کہا پھر پکڑ کے لاؤ اس کو, پھر پکڑ کے اس کو لاؤ, پورا قبیلہ, پوری قوم جمع ہے. تنے تنہا, یہی اللہ نے فرمایا, کان امتن ابراہیم, تنے تنہا امت, تنے تنہا امام تھے اس وقت. آج مسلمانوں تم اپنے اپنے, ہم اپنے اپنے ضمیروں, اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں, دیکھیں کہ ہمارا ایمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کا, دیکھیں کہ ہم کس قدر جو ہے ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. قالوا فاتوا به على عين, کہنے لگے پکڑ کے لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہی دیں کہ یقیناً اس نے یہ کام کیا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم, سارے لوگوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. قالوا قال بل فعله كبيرهم هذا فتلوهم ان كانوا ينتقون. الله اكبر, الله اكبر, سب سے بڑی دلیل ہے آج جو تمہارے لیے بھی ہے, تمہارے لیے بھی ہے یہ, سارے قبروں کو مٹا دو, سارے ہتھوڑوں کو اپنے ملک میں, مثلا ہندوستان ہے, اس ملک کے سارے قبروں کو توڑ دو, اور توڑ کے ہتھوڑا لے جا کر کے راجستھان اجمیر بابا کے گنبد پہ رکھ دو, گنبد پہ رکھ دو, اور جب یہ آئے پوچھیں یہی جواب دو. پاکستان والے سارے توڑ کر کے دادا گنج ہجوی پہ رکھ دیں, اور بغداد والے سارے توڑ کر کے, وہاں تو کئی ہیں بھائی, وہاں تو حضرت حسین بھی ہیں, وہاں تو نہ جانے کن کن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی بھی پوجا ہو رہی ہے وہاں پہ. چلو خیر کوئی بات نہیں, یہ بےچارے نچلے, حسین رضی اللہ عنہ بھی نچلے درجے میں. غوث پاک ہی کا زیادہ چرچا ہے نا ہمارے ملکوں میں, شیخ عبد القادر جیلانی کا زیادہ چرچا ہے, وہ توڑ کر کے عبد القادر جیلانی کے گنبد پہ رکھ دو, اور لے جا کر کے مصر کے اندر سید رفاعی کا گنبد پہ رکھ دو, اور اس کے بعد جب یہ پوچھیں گے یہ کس نے کیا, یہ حرکت کس نے کی, تو حضرت ابراہیم کا یہ جواب ان کو سناؤ. قال بل فعلہ کبیرہم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بڑا ہے نا یہ, اس کو برداشت نہیں ہوا, نظر و نیاز بٹ جاتے تھے, نیچے والے ہڑپ لیتے تھے, بےچارے تک پہنچتا نہیں تھا, اس نے سوچا ان کو صاف کرو سارا ہمارے پاس آئے گا, انہی سے اس بڑے نے سارا کام کیا ہے, ہذا اس نے کیا ہے, فسالوہم ان سے پوچھو, اس سے پوچھو, اسی بڑے نے یہ تمام سب کام کیا ہے, اس سے پوچھو, ان کانوا ینطقون اگر یہ بولیں تو ان سے پوچھو کہ تو نے کیا ہے یا کس نے کیا, کچھ آج تمہارے اندر ہمارے اندر یہ جرات ہو سکتی ہے, آج بھی ہو جو براہیم سائیما پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, آج بھی یہ براہیم ایمان اگر ہمارے دلوں کے اندر روشن ہو جائے, اللہ کی قسم اللہ کی اس دھرتی سے شرک, شرک کا بول بالا ختم ہو جائے, شرک کا وجود مٹ جائے. آج بھی ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے, اور علل اعلان ہر جگہ, ہر جگہ یہ اعلان کر دو کہ جتنے بھی معبودان باطلا قبروں کی شکلوں میں, مندروں سے پہلے ان بت خانوں کو توڑ دو, پھر دیکھو اللہ کی رحمت کس طرح تمہارے اوپر آتی ہے. فرج
من أسلم وجهه لله وهو محسن, بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن روحه.